السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الواقعہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. سورۃ الواقعہ، الحمدللہ ہم سورۃ واقعہ تک پہنچ چکے ہیں اور کافی آگے آ چکے ہیں. اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں بھی اترا ہو اور ہمارے عمل میں بھی ڈھلا ہو، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو آگے پہنچانے والے بھی بنیں. کیونکہ جو بھی نور، جو بھی روشنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے، اس نور کو اپنی ذات تک، اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی یہ روشنی پہنچانی ہے، دیے سے دیا جلانا ہے انشاءاللہ. سورہ واقعہ مکی سورت ہے، 96 آیات ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو 7 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. زمانے نزول اس کا، عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورہ طہٰ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی 5 نبوی میں، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو یہ سورت بھی دراصل یہ 5 اور 6 ہجری کے درمیان نازل ہوئی، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے. اس کا جو کتابی ربط ہم دیکھتے ہیں پچھلی سورت سے، سورہ رحمان میں اللہ تعالی کی صفات ذوالجلال والاکرام بیان کی گئی تھی کہ جو تصدیق اور تکذیب کرنے والے ہیں ان کا کیا پھر انجام ہوگا، اور بار بار فبئی آلائی ربکما تکذبان کے ذریعے سے ان کو چونکایا گیا تھا. سورہ واقعہ میں تصدیق کرنے والوں کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، السابقون اور اصحاب الیمین، اور ان کا اجر بتایا گیا ہے. اور اسی طرح تکذیب کرنے والوں کو ان کے انجام سے باخبر کیا گیا ہے. پچھلی سورت میں تکذبان کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پر المکذبون کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر 2 مرتبہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، فسبح باسم ربک العظیم، آیت نمبر 74 اور 96 میں. تو تسبیح کرو یعنی اللہ کی بے عیبی کا اعتراف اور اظہار کرو کہ اس کی ذات ہر قسم کے نقص سے پاک ہے اور وہ بلند اور بالا ہے. اس سورے کے بارے میں آتا ہے جو اس کے فضائل ہمیں ترمذی میں ملتے ہیں. صحیح حدیث کا مفہوم ہے، یا صحیح حدیث ہے، شیبتنی ہود والواقعت والمرسلات وام یتساءلون واذا الشمس کورت. سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ التکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یہ صحیح ترمذی، کتاب التفسیر، باب سورہ واقعہ، حدیث 3297. تو یہ اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث اس کے بارے میں جو بتائی جاتی ہے، اس سے ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کو اگر ہم اس طرح سے صرف برکت والی کتاب سمجھ کر اس کو صرف کھانے پینے کے لیے ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ٹھیک ہے، قرآن تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. جو اس کے ذریعے سے جو مانگے گا اس کو ملے گا، جو ہدایت طلب کرے گا ہدایت ملے گی، جو اس کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرنا چاہے گا پیسہ بھی مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نام پر کون نہیں دیتا ہے. لیکن اس کے بارے میں جو ضعیف حدیث بتائی جاتی ہے کہ یہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ انتہائی ضعیف، بلکہ کچھ اسکالرز اس کو موضوع کہتے ہیں. اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جو علامہ البانی کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو موضوع یعنی گھڑی ہوئی کہا ہے. لیکن لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. آپ دیکھیں، رزق میں برکت اللہ تعالیٰ کو جتنی دینا ہے وہ آپ کو ہر حال میں ملے گی. حق حلال کی کمائی اگر ہم کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس میں ہم کو بہت برکت دے دے گا، اور قناعت پسندی ہم کو آ جائے گی. اگر قرآن کی صورتوں سے پڑھنے سے رزق میں برکت ہونے لگتی تو صحابہ کرام کچھ کمائی کرتے نہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی گھر میں بیٹھ جاتے، ابو بکر صدیق بھی گھر میں بیٹھ جاتے، اور کہتے ہم نے سورہ واقعہ پڑھ لی ہے بس ہم کو رزق میں برکت مل جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں، شروع میں تو قیامت ہی کا ذکر ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافدۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبار کی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پورا گندا غبار بن کر رہ جائیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا، صحیح حدیث میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی تھی کہ مجھے سورہ ہود اور واقعہ اور اس جیسی صورتوں نے مجھے کیا کر دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے کہ جو قیامت ہے دراصل یہ واقع ہو کر رہنے والی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا اور اس کے واقع ہونے کو کوئی غیر واقع نہیں بنا سکتا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو روک دیں گے، نہیں، اور اس کا جو وقت مقررہ ہے وہ واقع ہو کر رہے گی اس کے وقت۔ تو دراصل قیامت کے واقع ہونے کی دلیل دی گئی، جیسے کہ اس صورت کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ اس صورت میں قیامت کی آفاقی انفسی قرآنی دلیل دی گئی ہے، قرآن ہی میں دلیل دی گئی ہے، تاکہ کفار مکہ تکذیب کا انداز چھوڑ کر توحید کی طرف رجوع کریں یا شرک چھوڑ کر توحید اختیار کریں۔ تو وہ واقعہ ہو کر رہنے والا ہے، قیامت کا واقعہ ہو کر رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے نام، کیونکہ یہ واقع ہونے والی ہے۔ لیس لوقعتہا کاذبہ، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، یعنی ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ قیامت قائم نہ ہو، وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب یہ قیامت واقع ہوگی تو یہ زمین کا نظام تہ و بالا ہو جائے گا، یعنی سب تتر بتر ہو جائے گا، پہاڑ، سمندر، چاند، سورج سب ایک عجیب حالت میں ہوں گے۔ تو ان کو یہ چیز دراصل عقل سے بعید نظر آتی تھی کفار مکہ کو، لیکن یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اب یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی بھول جو بیٹھے ہیں، ہم بھی بھلائے بیٹھے ہیں قیامت کو، اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کہاں آنے والی، ابھی تو بہت عرصہ پڑا ہے۔ لیکن اگر ہم صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اور آپ کا خود کا جو انداز تھا کہ قیامت سے اتنا ڈرتے تھے کہ اسے لگتا تھا گویا کہ وہ ابھی واقع ہو جائے گی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دلی دور ہے، ہے نا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کی تیاری کرنے والا بنائے۔ خافدۃ الرافعہ، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ خافدہ، جھکا دینے والی، یہ دراصل اس کے لیے ہے جو دنیا کی بڑائی چاہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، ان کو اس دن نیچا کر دیا جائے گا۔ سرکش اور تکبر کرنے والے لوگ اس دن وہ پست ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اس دن بلند بھی کرے گا، یعنی گرانے والی اور اٹھانے والی، گرائے گی بھی لوگوں کو اور اٹھائے گی بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گی، نیچے کی چیزیں اوپر اور اوپر کی چیزیں نیچے ہو جائیں گی، ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والی اور اٹھے ہوئے لوگوں کو گرانے والی ہوگی، یعنی دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے تھے اور بڑے بنتے تھے، وہاں پر اس وقت وہ ذلت اور خواری میں ہوں گے، پستی میں ہوں گے، اور دنیا میں جن لوگوں کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، لوگ ان کو ایسے ہی چھوٹا گردانتے تھے ان کی غریبی کی وجہ سے یا مسکینی کی وجہ سے یا عاجزی کی وجہ سے، تو اس دن ان کو وہ بلند مقام عطا کرے گی۔ تو دراصل یہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے آنے کی وجہ سے یا اس کے قائم ہونے کی وجہ سے اصل عزت اور ذلت کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون عزت والا ہے اور کون ذلت والا ہے۔ جو دنیا میں بڑے عزت والے بنے پھرتے تھے وہ ذلیل ہو جائیں گے، اور جو ذلیل سمجھے جاتے تھے وہ عزت پا جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، زمین اس وقت یکبار کی ہلا ڈالی جائے گی۔ رجا، را جیم جیم، وہ ہلا دی گئی، جنبش دی گئی، حرکت دی گئی، ساری ہی زمین اس وقت لرز جائے گی۔ اس کے معنی دراصل حرکت اور اضطراب کے ہوتے ہیں، زلزلہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کوئی مقامی زلزلہ نہ ہوگا بلکہ پوری کائنات پر ایک زلزلے کا سسما ہوگا، پوری کی پوری زمین بیک وقت ہلا ڈالی جائے گی، اس کو یک لخت ایک زبردست جھٹکا لگے گا جس سے وہ لرز کر رہ جائے گی۔ وبست الجبال بسا، با سین سین، اس کا روٹ ورڈ ہے خلط ملت کرنا، ریزہ ریزہ کرنا، آہستہ آہستہ چلانا، پہاڑ چلائے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس کے معنی ریزہ ریزہ ہو جانے کے ہیں۔ تو دراصل آپ قیامت کی ہولناکی کا ذرا تصور کریے کہ قیامت کس قدر ہولناک اور خطرناک ہوگی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت جس وقت قائم ہوگی، ہر چیز الٹ پلٹ، تتر بتر، تہس نہس، ایک زلزلے کسی کیفیت اور صورت ہوگی۔ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کے ایک معمولی سے حصے میں اگر زلزلہ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں کے اس علاقے کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پوری زمین کو ہلا ڈالا جائے گا، تتر بتر کر دی جائے گی، اتھل پتھل کر دی جائے گی، تو کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس وقت کے ہم کو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس وقت کی گھبراہٹوں سے اور پریشانیوں سے ہم کو بچائے اور محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اب یہ قیامت کی ہولناکیاں بتا کر دراصل بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی اس وقت لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا۔ والسابقون السابقون، اور آگے والے، یعنی سابقون تو پھر سابقون ہی ہیں، آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ تم اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے تم لوگ۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ فاطر میں پڑھا تھا کہ وہاں پر منہم مقتصد اور سابقون بالخیرات، اور کچھ اپنے جانوں پر، نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو وہاں پر بھی ہم نے تین گروہوں کا ذکر پڑھا تھا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر، اپنی نفسوں پر ظلم کیا، یہ وہ لوگ تھے جو جہنم کے مستحق ہوئے، یعنی جنہوں نے یا تو گناہ میں اپنی زندگی گزار دی یا ایمان ہی لا کر نہیں دیے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو منہم مقتصد، جو بیچ کی راہ میں تھے، جو اعتدال میں تھے، جب بس فرائض ادا کر کے پرسکون ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا اور فرائض سے بڑھ کر بھی کچھ نہیں کیا، تو وہ بھی چلیں ٹھیک ہے، پھر بھی کامیاب ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک تھے سابقون بالخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دائیں ہاتھ والے کا ذکر ہے، فاصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے۔ تو میمنہ عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی یمین سے اگر ہم اس کو لیں تو جس کے معنی ہوتے ہیں سیدھے ہاتھ کے، اور یمن سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہے فال نیک، یعنی نیک فال لینا، اور اگر اس کو یمین سے مانا جائے تو اصحاب المیمنہ کے معنی ہوں گے سیدھے ہاتھ والے۔ لیکن یہاں پر دراصل عالی مرتبہ لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اہل عرب سیدھے ہاتھ کو قوت اور رفعت اور عزت کا نشان سمجھتے تھے۔ اگر ان کو کسی کے لیے احترام کا اظہار کرنا ہوتا یا ان کے نزدیک احترام مقصود ہوتا تو اسے مجلس میں سیدھے ہاتھ پر بٹھاتے تھے۔ کسی کے متعلق ان کو یہ کہنا ہوتا کہ میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے تو کہتے فلان منی بالیمین، وہ تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو میرے دل میں ہے، جیسے محبت ہوتی ہے۔ تو اردو میں بھی کسی بڑی شخصیت کو اگر کسی کا مانا جائے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں فلاں ان کے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کا دست راست ہے، تو اس میں کہا، یعنی یہ معنی میں لیا جاتا ہے کہ وہ خاص آدمی ہے۔ اور اگر اس کو یمن سے مانا جائے تو اصحاب المیمنہ کے معنی ہوں گے خوش نصیب اور نیک بخت لوگ۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑا آنر ہے۔ اور اصحاب الیمین میں سے ہو جانا یہ بھی کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن وہ لوگ کون ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے؟ خوش بخت لوگ، نیک لوگ، عزت والے اور احترام والے لوگ، جن کی عزت کی جائے گی۔ اب دیکھیں، جو بھی عہدے ہیں، جو رتبے ہیں، وہ یوں ہی نہیں مل جاتے۔ ہر عہدے، ہر رتبے کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، ایک لمبی کوشش ہوتی ہے، ایک قربانی کا لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو جب دین کی راہ میں ہم آتے ہیں، جب کلمے کا اقرار کر لیا اور اپنے آپ کو مسلمان اپنی زبان سے ثابت کر دیا، تو پھر اس مسلمان ہونے کے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کچھ قربانیاں آپ سے مانگتا ہے، یہ نفس کی قربانی چاہتا ہے، یہ خواہشات کی قربانی چاہتا ہے، یہ وقت کی قربانی مانگتا ہے، یہ نیند کی قربانی مانگتا ہے، یہ مال کی قربانی مانگتا ہے، یہاں تک کہ انسان یہ قربانیاں کرتے کرتے اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ دین اسلام کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی پھر پیش کر سکتا ہے، اور پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا واقعی میں۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی تحریک اٹھتی ہے، نئی تنظیم بنتی ہے، نئی آرگنائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے، بنتی ہے، وجود میں آتی ہے، تو اس وقت سب کا جذبہ، سب کی قربانی دینے کا جذبہ ایک بالکل الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، لیول الگ ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے جب بھی جو شروع کے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ بہت قربانی دینے والے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے وقت گزرتا جاتا ہے تو اس قربانی دینے کا جو جذبہ ہے وہ مان پڑنے لگتا ہے، وہ جذبے میں کمی آنے لگتی ہے، بس پھر ریچولس رہ جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے وہ اس کے فاؤنڈر نہیں تھے نا، وہ انہوں نے وہ قربانیاں دے کر اس کو نہیں حاصل کیا، وہ تو بس جسٹ آ کر بیچ میں سے جڑتے چلے گئے، جوائن کرتے چلے گئے۔ تو چونکہ انہوں نے وہ قربانیاں نہیں دی تھی، ان کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے، ان کے اندر قربانی دینے کا وہ جذبہ نہیں ہوتا، تو پھر اس میں دراڑیں آنے لگتی ہیں، دھیرے دھیرے وہ چیز پھر کم ہونے لگتی ہے۔ تو جوں جوں وقت پرانا ہوتا ہے، اس کے جو ٹیم ممبرس ہوتے ہیں وہ دین کو وراثت کے طور پر لے لیتے ہیں، پھر ان میں قربانیاں دینے کا جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے کے لوگ آپ دیکھیں کہ دین کو اپنی پراپرٹی دے دیتے تھے، لیکن اب آج کے لوگ دین کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، ہے نا، کہ جس طرح چاہا استعمال کیا، جس طرح چاہا اس کو پھینک دیا، یا جس طرح چاہا گلے میں لٹکا لیا جب ضرورت پڑی۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ دین ان کی نظروں کے سامنے آیا، پھلا پھولا، بڑھا، آگے پہنچا، تو ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ سب سے چوٹی کا جذبہ تھا، یعنی چوٹی کے لیول پر تھا۔ اس وقت کے جو صالحین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ ان کے جو پیمانے تھے جانچنے کے، ان کا جو معیار تھا بالکل مختلف تھا، وہ سب کچھ دے کر بھی سمجھتے تھے کچھ نہیں دیا۔ اور آج ہم کچھ نہ دے کر بھی احسان جتاتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا، ہے نا، یہی معاملہ ہے نا۔ ان کے اندر طلب تھی، تڑپ تھی، حقیقی تڑپ تھی، کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ دین کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، چاہے ان کی جان چلی جائے۔ اور آج ہم، جان تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنا دنیا کا بھی چھوٹا سا نقصان نہیں کرنا چاہتے، چاہے دین چلا جائے اور چھوٹ جائے، ہے نا، یہی معاملہ ہے۔ ان کی عبادات بہت بہترین تھی، انہوں نے عبادات کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی تسخیر کیا، صرف عبادات میں نہیں لگے رہے، صرف مسجد تک محدود نہیں ہو گئے تھے، عبادات بھی چوٹی کی عبادات تھی، تقوی بھی اعلیٰ پیمانے پر تھا، تقوی بھی انتہا کو تھا، اپنی آخری حدود میں تھا، سب کچھ ٹاپ لیول پر تھا صحابہ کرام میں۔ اور پھر بھی دنیا میں بھی ترقی کرتے گئے، دنیا کو بھی انہوں نے خوب تسخیر کیا، بڑی بڑی، ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے شہر ڈیولپ کیے، عمارتیں بنوائی، پل بنوائے، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اگر آپ زمانے جاہلیت کا حال دیکھیں تو آپ کو وہاں پر نہ روڈز بنائے دکھائی دیں گے، ایون یورپ اور روم اس وقت، اس کی جو حالت تھی وہ ڈارک ایج میں تھا، گندگی کے، ایکچولی دیکھا جائے تو وہاں پر گٹر ابل رہے تھے، وہاں پر کوئی سسٹم نہیں تھا صفائی کا، تو یہ اسلام نے دیا صفائی۔ جب دین کو ان لوگوں نے صحیح طریقے سے اڈاپٹ کیا لیا، تو دنیا کو بھی انہوں نے بہتر سے بہتر بنا دیا، جہاں رہتے ہیں جہاں پر، اور صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا۔ تو یہ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کیا جانو کون ہے وہ دائیں ہاتھ والے، ان کی خوش قسمتی کا کیا کہنا بھلا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو قربانیاں دی اس کا صلہ ان کو یہ ملے گا کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان کو وہاں عزت اور احترام سے بلایا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا، آنر دیا جائے گا، عزت دی جائے گی، اکرام کیا جائے گا۔ اب آپ سوچ لیں کہ کیا آپ بننا چاہتے ہیں اصحاب الیمین، یا میں بننا چاہتی ہوں؟ اگر ہمارا جواب ہاں ہے، اگر ہم اصحاب الیمین بھی بن جائے تو الحمدللہ، یہ بھی بہت ہے ہمارے لیے، لیکن کیوں نہ ہم اور مزید کی کوشش کریں نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، کمپٹیشن کیوں نہ کریں، کیوں نہ ہم السابقون بنیں، سابقون میں ہمارا شمار ہو، ہے نا، کیونکہ نیکیوں میں تو ہمیں سبقت لے جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام دراصل نیکیوں میں ہمیشہ آگے رہتے تھے، لہذا یہ جو اصحاب الیمین ہوں گے یہ نیک لوگ، دائیں ہاتھ والے۔ اور اصحاب المشأمتی میں اصحاب المشأمہ، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والے، ان کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ، استغفر اللہ۔ مشأمہ، تو یہ مشأمہ کون ہوں گے، یا بائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ مشأمہ شؤوم سے ہے، جس کے معنی بدبختی، نحوست اور بدفالی کے ہیں۔ عربی زبان میں بائیں ہاتھ کو بھی شومہ کہا جاتا ہے، اردو میں آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ، شومئی قسمت ہم کہتے ہیں، ہائے شومئی قسمت، یعنی کیا کریں، قسمت ہی کا قصور ہے۔ تو اسی لفظ سے دراصل وہ بنا ہے، اور اہل عرب بائیں ہاتھ والے کو شوم یا فال بد کے معنی میں سمجھتے تھے، اس کو لیتے تھے۔ ان کے ہاں بائیں ہاتھ کمزوری اور ذلت کا نشان تھا۔ سفر کو جاتے ہوئے اگر پرندہ اڑ کر بائیں ہاتھ کی طرف جاتا تو وہ اس کو بری فال سمجھتے تھے۔ کسی کو اپنے بائیں ہاتھ بٹھاتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ اسے کمتر درجے کا آدمی سمجھتے ہیں۔ کسی کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ میرے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو کہا جاتا کہ فلان منی بشمال، وہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف ہے۔ اردو میں بھی ہم کسی کو کام کو ہلکا اور آسان قرار دینا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہے نا، یعنی جو کام ہلکا ہے یا آسان ہے تو کہتے ہیں تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو بس اصحاب المشمہ سے مراد ہے بدبخت لوگ، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلت سے دوچار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بائیں ہاتھ والے، تو ان کی بدنصیبی کا کیا کہنا۔ اب تیسرا جو گروپ ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات سے دراصل ہمارے دلوں کے اندر شوق پیدا کیا ہے کہ اب تم پر ڈیپینڈ ہے، تم پر چھوڑ دیا گیا ہے، تم جو بننا چاہو بنو، اس میں تمہیں ارادے اختیار کی سب کی آزادی ہے، انسان خود اپنا مقام چوز کر لے۔ وہ آتا نہیں کہ نئی صبح نئی شام پیدا کر، اب انسان کو خود چوز کرنا ہے کہ وہ ان تینوں گروہ میں سے کون سا بننا چاہتا ہے، کس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے، کس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اور سبقت ہم سب جانتے ہیں، جو نیکی میں، حق پرستی میں سبقت لے گئے، ایمان لانے میں، بھلائی کے ہر کاموں میں، جو ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے، سب سے آگے آگے رہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے لوگ، جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق کا معاملہ ہو، فی سبیل اللہ کوئی بھی کام ہو، خدمت خلق کا یا دعوت خیر کا یا تبلیغ کا یا حق کو پیش کرنے کا، غرض دنیا میں بھلائی پھیلانے کے لیے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے انہوں نے جو کچھ قربانیاں دی آگے بڑھ چڑھ کر، اس لیے ان کا درجہ بھی سب سے بلند رکھا گیا۔ قربانی ان کی سب سے بہترین تھی، ان کی محنت میں کوئی شک نہیں تھا، جاں فشانی کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا، سب سے آگے رہنے والے، بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے، اس لیے آخرت میں بھی سب سے آگے وہی رکھے جائیں گے۔ تو اگر ہم ایک تھوڑا سا امیجن کریں، تصور کریں، تو ایسے لگتا ہے گویا کہ سابقین سب سے آگے ہوں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس کی اوتھینٹیسٹی معلوم نہیں ہے، واللہ عالم یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کبھی بھی انہوں نے ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، ایک لمحہ سوچنے کے لیے نہیں مانگا، جب بھی کچھ بات کہی گئی فوراً لبیک کہا، سمعنا واطعنا۔ یہ سابقون، جو اللہ تعالیٰ کی نزدیک مقرب لوگ ہوں گے، جو قریب ہوں گے، سبقت کرنے والے، نیکیوں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص قرب سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو سابقون ہوں گے، سبقت کرنے والے۔ آپ ایک یا دو واقعے یاد کریں بس صحابہ کرام کے، کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک دو واقعے یاد کریں کہ کیسے وہ لوگ نیکی میں سبقت کرتے تھے، کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش رہتی تھی کہ میں آگے بڑھ چڑھ کر کیا دے دوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سوچا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو اونٹنیاں پہلے ہی خرید لیں۔ سوچیں ذرا، یہ سبقت آپ دیکھیں نیکی میں۔ پھر زمین، جب مسجد نبوی کی زمین کی جو رقم دینی تھی تو دو روایت ملتی ہیں کہ اب عثمان رضی اللہ عنہ نے دی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی تھی، یعنی لوگ پیش پیش ہوا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں۔ ام شریک رضی اللہ عنہ، ان کے کئی مکانات تھے، کہا جاتا ہے زمینیں بھی تھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے مکانات، اپنے گھر، اپنی زمینیں، سب کچھ دے دیا، سب کچھ۔ جب خیبر فتح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ان کی زمینیں واپس کرنے لگے تو کہنے لگے، اللہ کے رسول، لینے کے لیے تو نہیں دیا تھا، واپس نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسی قربانیاں تھیں ان کی، کیسا جذبہ تھا۔ آج ہم 10 بار سوچتے نا، اچھا یہ دوں یا نہیں دوں، یہ قربان کروں یا نہیں کروں۔ اور نیکی کے کاموں کے لیے جب بھی پوچھا جاتا ہے، ہمارے ہاتھ سب سے آخر میں اٹھتے ہیں، لوگ کوئی جلدی آگے ہاتھ بڑھاتا ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی چھوٹی سی چیز ہی اگر ہم کہیں اچھا چلیں کوئی ایک پروگرام ہے اس میں یہ فلاں 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 کام یہ فلاں کو دے دیں وہ فلاں کو دے دیں وہ فلاں کو دے دیں, ہم پوچھتے ہیں کون کرے گا, کسی کا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا ہے, کوئی آگے بڑھ چڑھ کر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور محنت کے کام تو کوئی لینا ہی نہیں چاہتا ہے, اور خصوصاً جو کیا کہیں گے جس کو پردے کے پیچھے والے کام ہیں, یعنی جس میں کوئی سامنے آنے کی جس میں ضرورت نہیں محسوس ہوتی, جو پیچھے رہ کر کرنے والے کام ہیں, چہرہ دکھائی نہیں دیتا کہ اچھا کس نے کیا, وہ کام تو ہم میں سے کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. ہاں اگر تھوڑا بہت سامنے ہمیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا موقع ملے اس کو بھلے ہی ہم لپک کر لے لیں گے, لیکن پیچھے رہ کر کام کرنا ہمیں اور برا لگتا ہے. اچھا ہم اسٹال پر نہیں کھڑے رہیں گے, ہم یہ چھوٹا موٹا کام نہیں کریں گے. تو قربانی تو قربانی ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. آپ نے اگر اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے, آپ سبقت کرنے والے ہیں نیکی میں, یقین جانیے اللہ تعالیٰ کا قرب ضرور ملے گا آپ کو, اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں آپ کو شامل کرے گا. تو یہاں پر سابقین کی بات کی گئی, سابقون جو ہوں گے, جو سبقت لے جانے والے, جو نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے, جو قربانی کی سطح پر جینے والے, جو اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچنے والے, اور خصوصاً وہ لوگ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے تھے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقربین میں بنائے, سابقون میں ہمارا شمار ہو. اور کیا صرف میرے دعا کرنے سے ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں سابقون میں شمار ہوں, میں سابقون میں شمار رہوں؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. آپ کا دل چاہ رہا ہے آئس کریم کھانے کو یا کچھ اور جو بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانے پینے کو, آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آئس کریم کھلا دیجیے, اللہ تعالیٰ مجھے آئس کریم کھلا دیجیے, ہو جائے گا؟ مل جائے گا آئس کریم, آ جائے گا آپ کے سامنے؟ نہیں نا. آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تگودو کرنی پڑے گی, اٹھنا پڑے گا, کسی کو کہنا پڑے گا, کسی کو بھیجنا پڑے گا, بازار میں منگوانا پڑے گا, ساری چیزیں ہیں. تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے, کچھ پہلے دیں گے تو کچھ ملے گا نا. تو ہم بھی پہلے کچھ قربانیاں دیں گے تو جنت ملے گی نا. بغیر کسی قربانی کے اور بغیر کسی کمٹمنٹ کے اور بغیر کسی تگودو کے ہم سوچتے ہیں کہ جنت تو بس ہماری گود میں پڑی ہے, جنت تو بس ہمیں مل کر رہے گی, ہمیں تو جانا ہی جانا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جنت تو بس میرا پیدائشی حق ہے, ہے نا. وہ جیسے لوکمانیہ تلک نے کہا تھا کہ آزادی میرا حق ہے اور میں اسے لے کے رہوں گا, بہت مشہور وہ جملہ ہم سب کو ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے. تو ہم مسلمانوں نے بھی یہ تصور قائم کر لیا کہ جنت تو میرا پیدائشی حق ہے اور وہ تو مجھے مل کر رہے گی, چاہے میں کچھ کروں یا نہ کروں, چاہے میں قربانیاں دوں یا نہ دوں, چاہے میں کوئی نیک کام کروں نہ کروں, چاہے میں نیکیوں میں سبقت لے جاؤں یا نہ لے جاؤں, مجھے مل جائے گی بس جنت. تو اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پھر کیوں صاحب اکرام اتنی محنت کرتے, کیوں اتنی تگ و دو کرتے, کیوں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے, کیوں مال دیا, کیوں جانے دیں, کیوں قربانیاں دیں؟ کیونکہ ان کو وہ بلند درجات چاہیے تھا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم میرے ان صحابہ کے, جو کہ ہم سب جانتے جو سابقون الاولون تھے, اگر تم آج احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دو تو تم میرے ان صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے جو شروع میں مجھ پر ایمان لائے تھے, جنہوں نے اللہ کی راہ میں کھجور صدقہ دیا تھا. تم نہیں پہنچ سکتے ان کے برابر, کیونکہ وہ اس وقت ایمان لائے اور اس وقت انہوں نے صدقہ اور خیرات دیا جب ملنے کی کوئی امید نہیں تھی, جب سراسر گھاٹے اور خسارے کا سودا تھا, بہت تکلیفیں تھیں, آزمائشیں تھیں, مصیبتیں تھیں, اس وقت انہوں نے ساتھ دیا, اس وقت وہ ایمان لائے, اس وقت انہوں نے انفاق کیا. تو اگر آج خوشحالی کے دور میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرتا ہے تو وہ صحابہ کے درجہ نہیں پا سکتا, کہ جو سابقون نے جو قربانیاں دیں وہ قربانیاں کسی کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. تو اب آپ سوچ لیں کہ پھر ہمیں کس میں رہنا ہے, سابقون میں رہنا ہے یا اصحاب الیمین میں؟ اور دو ہی ہم سوچ سکتے ہیں, کیونکہ اصحاب الشمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم بائیں بازو والے بنے. سلتم من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرور مودونہ متکئین علیہا متقابلین. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم, مرصے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. سلح کا لفظ آیا ہے, اس گروہ کو جس کا گننا مشکل ہو جائے کہتے ہیں. تو اس بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہو. کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ ہیں, اور آخرین سے امت محمدیہ کے افراد. مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے, کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس میں ہزاروں انبیاء آئے, تو ان کے سابقین شامل ہیں. ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے قیامت تک کا تھوڑا ہے, اس لیے ان میں سابقین بھی بنسبت گزشتہ امتوں کے تھوڑے ہوں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے. جو ہے حدیث تھوڑی ڈیٹیل میں بھی آئی ہے, آگے ہم دیکھیں گے ابھی اس حدیث کو انشاءاللہ. اس کے بارے میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں مزید, تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, اگر ہم اس کے تین مطلب لیں, اور تین مطلب اس کے ہو سکتے ہیں جو مفسرین کہتے ہیں. ایک یہ کہ اولین سے مراد پہلے ہی امتوں کے لوگ لیے جائیں, جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا, اور آخرین سے مراد اس امت کے. اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والوں, حق کے معرکے میں دوسروں سے آگے نکل جانے والوں, اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والوں کی تعداد اس امت کے سابقین کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی. چونکہ ہماری امت محمد ظاہر سے اتنے سارے لوگوں سے پھر کم بھی تو ہوں گی نا, کیونکہ ایک نبی کی امت ہے یہ, اور وہ تو دراصل آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے لوگ ہوں گے. تو اس میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی تمام سابقہ انبیاء کی, اور اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد پھر کم ہوگی سابقون میں. دوسرا معنی یہ لیں کہ اولین اور آخرین سے مراد ہماری ہی امت مسلمہ کے لوگ ہوں گے. اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اولین یعنی صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین میں سے سابقین کی تعداد آخرین سے بہت زیادہ ہوگی. یعنی جو تابعین اور تبع تابعین تک کا دور تھا تو وہ لوگ سابقون تھے, ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ ہوں گے, اور بعد میں پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اس میں شامل سب قیامت تک کے لیے, تو وہ کم ہوں گے سابقون میں. تیسرا یہ کہ اولین اور آخرین سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین اور آخرین لیے جائیں, اس لحاظ سے یہ ایک اصل بن جائے گا, یعنی ہر نبی کی امت کے جو پہلے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوں گے تعداد میں سابقون اس میں, اور جو اس کے بعد آنے والے ہیں اس میں سابقون کم ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم, ان کا وہاں پر انداز کیا ہوگا اور کیا نعمتیں ان کو ملے گی, کہ خوبصورت تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے, یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب, چشمے جاری سے لبریز پیالے, بی اکواب و ابارق و کاس من معین, ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب, چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. تو ایسے لڑکے جیسے کہ جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, جیسے ہم ان کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں شروع سے بھی اور آخر کے 29 پارے میں بھی ہم پڑھیں گے, کہ وہ ایسے ہوں گے گویا کہ جیسے موتی ہوں جو بکھیر دیے گئے ہوں. اس قدر وہ خوبصورت لڑکے ہوں گے جو ایک ہی حالت میں رہیں گے عمر کی. علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ اہل دنیا کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے, اس لیے نہ ان کی کچھ نیکیاں ہوں گی کہ ان کی جزا پائیں, اور نہ بدیاں ہوں گی کہ ان کی سزا پائیں. لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہوں گے بچے یا غیر مسلموں کے ہوں گے. تو چونکہ مسلمانوں کے لیے تو ہمیں حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ان کی جو نیک لوگ ہوں گے مومنین, اور ان کی اولاد بھی نیک ہوگی, تو ہم ان کی ذریت کو ان سے ملا دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے پھر یہ غیر مسلم لڑکے ہوں, لیکن ہمیشہ ان کی تعریف کی گئی ہے, اور وہ دراصل مشروب پلاتے رہیں گے. تو یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں کہ سلت من الاولین و قلیل من الاخرین, اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے. لیکن ایک بات یہاں پر جو دل کو ایک خوشی دیتی ہے اور ایک سکون محسوس ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صرف اولین ہی میں سے ہوں گے, آخرین میں سے کوئی نہیں ہوگا, بلکہ آخرین کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ قلیل من الآخرین, کہ آخرین میں ہو سکتا ہے ہوں گے لیکن کم ہوں گے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ قلیل من الآخرین کے بجائے ہوں گے ہی نہیں, تو پھر ایک طرح سے ایک مایوسی یا سوچنے والی بات تھی. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ دروازہ کھلا رکھا گیا, اور وہ بعد والوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں, بھلے ہی کم ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور. تو ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہم سب چاہیں تو ہم کوشش کر سکتے ہیں مقربین میں بننے کی, ہے تو ہم آخرین میں, لیکن ہم چاہیں تو مقرب بن سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں سبقت کر کے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر, زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے. ہر کام میں ہمیشہ سوچیں کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع آیا میں پہلے ہاتھ بڑھا کر اس کو لے لوں, پہلے میں کمٹمنٹ کر لوں, پہلے میں حامی بھر لوں, پہلے میں کہہ دوں کہ ہاں میں کر لوں گی. فلاں کام آتا ہے, ٹھیک ہے میں کر لوں گی. فلاں کام کوئی پوچھتا ہے, ہاں ٹھیک ہے میں انجام دے دوں گی. ہر کام میں پہلے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, سبقت لے جانے کی کوشش کریں. نیکیوں میں سبقت لے جانا یہ بہت بڑا درجہ اس کا ملنے والا ہے سمجھے, اور ان کی جو خوبیاں ہوں گی علی سرور موضونہ متکئین علیہ متقابلین، مرصع تختوں پر تکیے لگائے بے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ تو یہ وہاں کی خاصیت ہوگی کہ وہ جو لڑکے ہوں گے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لڑکے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ایک ہی عمر کے گویا کے بکھرے ہوئے موتی ہوں، اور جو شراب وہاں پلائی جائے گی وہ شراب ایسی ہوگی جس میں نشہ نہیں ہوگا، نہ عقل میں فطور آئے گا، بلکہ اس کا مزہ تو بہت بہترین ہوگا، لیکن یہ ساری خرافات سے وہ پاک ہوگی شراب۔ وفاکہت مما یتخیرون، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، یعنی پھل اور فروٹ دیے جائیں گے ہر قسم کے، جسے چاہیں لے لیں اور چن لیں، اور پھر پرندوں کا گوشت ہوگا، اور ہم سب جانتے کہ پرندوں کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا جیسے کہ تیتر اور بٹیر ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بہت اس کا لذیذ گوشت ہوتا ہے، تو پرندوں کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، دنیا میں چھوٹی سی قربانی دے دو، اور پھر بدلے میں ہمیشہ ابدی جنت کی نعمتوں کو پاتے رہو، اس سے آراستہ رہو۔ تو پرندوں کا گوشت لذت اور غذائیت اور قوت تینوں اعتبار سے جانوروں کے گوشت سے اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے، اسی لیے خاص طور سے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جنت کی نعمتوں میں سے اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسی حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، کیونکہ بڑی آنکھیں خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں، تو حوریں ایسی ہوں گی مکنون جسے چھپا کر رکھا گیا، اس کو کسی کے ہاتھ لگے نہ ہوں، اسے نہ گرد و غبار پہنچا ہو، ایسی چیز بالکل صاف ستھری اور اصلی حالت میں جو رہتی ہو، اس کو مکنون کہتے ہیں۔ تو وہ عورتیں ایسی ہوگی جن کو کسی نے چھوا نہ ہوگا، پہلے بھی ہم حوروں کا ذکر پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر بھی ان کی خوبصورتی بتائی گئی ہے، اور یہ جزا کس لیے ہوگی؟ کیونکہ جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عمل کیا تھا اسی کا بدلہ ملے گا، اور اگر عمل کیا ہی نہیں تھا تو آپ سوچیں کہ پھر کیا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عمل کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہر جگہ عمل الصالحات کا ذکر ملے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم دیکھیں، صحابہ کرام کو کس طرح سے آپ نیکیوں کے لیے ابھارا کرتے تھے، اور پھر ان کو پیش پیش رہنے کی آپ تاکید کیا کرتے تھے، جس کی بنا پر صحابہ کرام نے کبھی نیکیوں میں پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا، اور وہ آگے بڑھتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو عمل ہوگا تو اس کے بدلے کچھ چیز ملے گی، اگر عمل ہوگا ہی نہیں تو پھر بدلے میں کیا ملے گا، تو لہٰذا عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قليلا سلاما سلاما، وہاں وہ کوئی بےہدہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، جسے قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے، کہ وہاں پر انسان لغویات سے دور رہے گا، بےہدہ گوئی، بےہدہ باتیں، یاوا گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالی، گلوچ، یہ سب وہاں پر نہیں ہوگا، نہ تمسخر، نہ تان، نہ تشنی، کوئی بدتمیزی والی باتیں، کوئی ایسے برے الفاظ انسان کو سننے کو نہ ملے گے۔ جیسے ہم آج سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارے کان سننا نہ بھی چاہتے ہوں تو بھی بعض اوقات ہمیں آس پاس سے راستے سے چلتے ہوئے کچھ سننا پڑ جاتا ہے، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، سارے شریف لوگ ہوں گے، مہذب لوگ ہوں گے، جن کو خود یہ لغویات پسند نہ ہوگی، جن کے اندر شائستگی پائی جاتی ہوگی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذوق سلیم سے نوازا ہوگا، جن کا دنیا میں بھی ذوق اچھا ہوتا ہے، ان کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہوتی۔ تو جنت میں بھی یہی چیزوں کی امید دلائی گئی ہے۔ پھر سلامتی کا ذکر ہے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پر آس پاس میں ان کو سلام ہی کی صدا سنائی دی جائے گی، یعنی ان کو آپس میں سلامتی ہی کی آوازیں سننے کو ملے گی، اور بعض کا قول یہ ہے کہ ایسی گفتگو جو عیوب سے پاک ہو، قول سلیم، جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو پچھلے فقرے میں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا لغوم ولا تاثیما، اس میں وہاں پر ان کے لیے کوئی لغو اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. تو یہاں پر سلام کا لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہ بات زیادہ صحیح ہو, یا ہو سکتا ہے وہ بات ہو کہ سلامتی ہی کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہ کثیرہ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. سبحان اللہ, اب اصحاب الیمین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں کیا کیا کچھ ملے گا. اور آپ دیکھیں کہ اصحاب الیمین بھی کوئی معمولی چیز نہیں, الحمدللہ جنت میں تو جائیں گے ہی. تو اللہ کرے اگر یہ بھی ہمیں مل جاتی ہے نعمت اصحاب الیمین بننے کی, تو بھی بہت بڑی بات ہے, الحمدللہ. دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بے خار بیریوں اور تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیرہ بنا دیں گے, یعنی کنواری, اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. سبحان اللہ, ہم ویسے رکو تک ہی لیں گے لیکن ترجمہ پورا پڑھ دیا گیا ہے. اب یہ دائیں بازو والوں کے لیے ان کو کیا کیا ملے گا. فی صدر مخدود کا لفظ آیا ہے, کسی خاردار درخت کے کانٹے توڑ کر یا کاٹ کر اسے بے خار بنا دینا, صاف کر دینا. کہتے ہیں کہ بیری کے درخت کے کانٹے جتنے کم ہوں اتنا ہی اس کا پھل اچھا اور مزیدار ہوتا ہے. اور جنت کی بیریاں بالکل بے خار ہوں گی, یعنی بیریوں کا پھل دنیا کی بیریوں جیسا نہیں بلکہ بہت لذیذ ہوگا. پھر ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے کہ جو یہاں پر کہا گیا نا کہ بے خار بیریوں اور تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں. تو یہ جو دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں ہے وہ ذل ممدود. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں ایک اتنا بڑا درخت توبہ جسے کہا جاتا ہے, جس کے سائے میں اگر سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. تم چاہو تو آیت پڑھ لو, وذل ممدود. یہ بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ, یعنی ایک سوار جو گھڑ سوار ہوگا وہ 100 برس تک بھی چلے گا تو اس درخت کا سایہ ختم نہ ہوگا. تو لمبے گھنے سائے ہوں گے جنت میں. اور آپ دیکھنا کہ گھنے سائے مل جانا, کیلوں کی یہ دور تک پھیلے ہوئے تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلے یعنی فروٹس وہاں ہوں گے, پھر چھاؤں ہوں گی, ہر دم رواں پانی, چشمے, ماء مسکوب. سکب کے معنی پانی کے ہی ہوتے ہیں, گرنا اور بہانا. السکب لگاتار بارش کو یا موٹے موٹے قطروں والی بارش کو کہتے ہیں جس کا پانی بہ نکلے, اور الاسکوب یعنی لگاتار جھڑی. تو یہاں پر بہنے گرنے یا تسلسل اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے آبشار ہو یا بہتا ہوا پانی, جھرنے جس کو ہم کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آبشار کی خوبصورتی بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. انسان کا دل اس کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں. جو جھرنے ہیں, جو آبشار ہیں, جو ایسی لمبے سے جو نالے بہتے ہیں نا, چشموں کا پانی جو ہوتا ہے, نیچے پتھر ہوتے ہیں اور وہ پتھر بھی اتنے صاف و شفاف ہوتے ہیں, اس میں وہ بہتا ہوا صاف و شفاف پانی انتہائی خوبصورت لگتا ہے. تو یہ جو اصحاب الیمین ہوں گے ان کے لیے بھی فروٹس ہوں گے, ان کے لیے گھنے سائے ہوں گے, ان کے لیے بہتا ہوا چشموں کا پانی ہوگا. سبحان اللہ, کتنی نعمتیں ہیں جنت کی. اگر یہ نعمتوں کو پڑھے تو دل چاہتا ہے کہ بس آج ہی ہم ایسا کون سا کام کریں کہ جس کی وجہ سے یہ انعامات کے ہم مستحق قرار پائیں. لیکن جب ہمارے نفس سامنے آ جاتا ہے, جب ہم دنیا کے بارے میں سوچتے لگتے ہیں, تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہونے لگتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دل میں تہیہ کر لیتے ہیں کہ اچھا ہم کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھیں یہ جنت کی نعمتیں پڑھیں ذرا, اور اپنا دل یہاں پر لگائیں اور سوچیں کہ جنت کی نعمتیں اگر ہمیں پانی ہوں. آج تو دنیا میں اگر آپ ایسا گھر بنانا چاہتے ہوں کہ سمندر کے کنارے ہمارا گھر ہو, تو آپ سوچیں کہ اس کے لیے تو کروڑ بھی نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنا پیسہ چاہیے. تو وہاں پر جنت میں تو یہ سب کچھ صرف نیک عمل کے بدلے مل جائے گا کہ جھرنے ہوں گے بہتے ہوئے, چشمے ہوں گے صاف و شفاف, آبشار ہوں گے, آس پاس ارد گرد گھنے سائے ہوں گے، بہترین باغات ہوں گے، درخت ہوں گے پھلوں کے، وفاکہتن کثیرہ، اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل، لا مقطوعتن ولا ممنوع، کبھی نہیں رکے گا اس کا سلسلہ ملنے سے، کبھی وہ بند نہیں ہوں گے ملنا، جب چاہو جس طرح چاہو جیسے چاہو جیسے دل چاہے اسے لے لو اور پالو۔ وفروش مرفوعہ، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم بیڈ روم کا تصور ہی آتا ہے ہمارے ذہن میں، تو بیڈ روم میں بیڈ کا تصور آتا ہے نا، تو اونچی نشست گاہیں ہوں گی، صوفے ہوں گے، بیڈس ہوں گے، بہترین خوبصورت سجے سجائے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ أَنشَأْنَاهُنَّ کہ ان کی وہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جو دنیا میں ان کی ساتھی تھی، اور ہو سکتے ہیں جنت میں ملنے والی حوریں بھی ہوں۔ ان دونوں قسم کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نوجوان اور نوخیز بنا دیں گے، اور وہ کنواری بھی ہوں گی، وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان ہی رہیں گی، جن کی باتوں اور طرز و ادا پر بے ساختہ پیار آ جائے۔ جیسے کہ وہ بڑھیا کا واقعہ ہم نے پچھلی سورت میں بھی پڑھا تھا کہ اس بڑھیا نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیے، آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیدہ بنا دیں گے۔ کچھ مفسرین نے فروش سے فرشوں سے بیویوں کو اور مرفوع سے بلند مرتبہ کا مفہوم مراد لیا ہے، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ حوریں یہاں پر نہیں ہو سکتی، یہاں پر بیویاں ہی ہوں گی، جو دنیا میں ان کو بیویاں ملی تھی وہی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو خوبصورت اور ایک عمر کا بنا دیں گے۔ عربن اترابا، عربن، عربن جمع ہے عربتن کی، ایسی عورت جو اپنے حسن و جمال اور دیگر اس کی خوبیوں کی وجہ سے شوہر کو نہایت عزیز ہو۔ اتراب تربن کی جمع ہے، ہم عمر، یعنی سب عورتیں جو اہل جنت کو ملے گی ایک ہی عمر کی ہوگی، جیسے کہ ابھی حدیث آپ نے سنی، اور ایک اور ترمذی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب کی جنتیوں کی عمر 33 یعنی 33 سال کی عمر کے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں، دونوں بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لی اصحاب الیمین، یہ سب کس کے لیے ہوں گا؟ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ اور چونکہ یہ رکو یہاں پر ختم ہو گیا ہے، لیکن جو اس کا جملہ ہے وہ باقی ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ سلت من الاولین و سلت من الاخرین، اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اس میں تو اب سب کے لیے اوپن انویٹیشن ہے، سمجھے کہ اصحاب الیمین تو کوئی بھی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہوں گے، کثرت سے ہوں گے، کوئی بھی بن سکتا ہے، ہم سب چاہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو کم از کم آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، سابقون کی ہر ایک کی کوالٹی نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے اندر استطاعت نہیں ہو سکتی کہ وہ سبقت لے جائے، لیکن اتنے منیمم نیک کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے، تو کم از کم ہم وہ تو پورا کریں، کم از کم ہم جو فرائض ہیں اس کی پابندی کر لیں، گناہوں سے بچتے رہیں، نیک کام میں آگے رہیں، کوشش کریں نیک کام کو کرنے کی، وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اصحاب الیمین جو کہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ سبحان اللہ، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، جو مقربین تو اولین میں زیادہ ہوں گے اور آخرین میں کم، لیکن اصحاب الیمین یہ اولین میں سے بھی بہت ہوں گے اور آخرین میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ سارے اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے، اور تین چوتھائی میں باقی سب امتوں کے لوگ شامل ہوں گے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تہائی حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم آدھا حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اصحاب الیمین میں ہی میں شامل ہو جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور سبقت لے جانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم مقربین میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہم مقربین میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وثلة من الآخرين